الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض عليه الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن كثير وابن حجر والزركشي والدميري وكثير من علماء هذا الشأن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رات شب جمعہ میں بھی یہی حج سے متعلق کچھ بات چیت ہوئی ہے. اشہر حج ہے اور ایام حج ہے، مسلمانوں کا مذہبی بہار ہے، مسلمانوں کے بڑے عقیدے کا جو ترجمان ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے، پانچواں رکن ہے. اور عجیب بات ہے کہ اسلامی سال کا بارہواں مہینہ ذی‌الحجہ اس میں ادا ہوتا ہے. ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے کہ شمسی نظام و قمری دونوں، یہ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں دونوں نظام ہے، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور والشمس والقمر بحسبان. لیکن پسندیدہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور علماء امت نے اختیار کیا، وہ قمری نظام ہے، چاند کا حساب کتاب ہے. ہماری وابستگی چاند سے ہے نا، چاند ہو گیا تو ذی‌الحجہ شروع ہے، چاند نہیں ہوا تو ذی‌قعدہ ہے، اور یہ شوال، ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ، اس کو اشہر حج کہتے ہیں، حج کے مہینے. حج تو پانچ دن میں ہوتا ہے، آٹھ ذی‌الحجہ کو احرام باندھا جاتا ہے. حج افراد ہو یا تمتو ہو یا قران ہو، آٹھ تک گنجائش ہے تاخیر کرنے کا. اور چلے جائے منا، پانچ نمازیں وہاں پڑھتے ہیں، صرف مقصد آرام ہے، لیکن سنت مستمر رہے، فقہا اجازت نہیں دیتے بغیر وجہ کے چھوڑنے کی. علماء دین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سنتوں کی حفاظت کریں. وہ ایک قاری صاحب تھے مصر کے، تو وہ جب اذان دیتے تھے اذان خانے میں تو ہاتھ واتھ چھوڑ دیتے، وہ کہتے تھے کہ بس لاؤڈ سپیکر ہے، تو حضرت اقدس محدث العالم شارح البخاری و ترمذی شیخنا و استاذنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے انہیں بلایا اور کہا کہ اس طرح نہیں ہے، صرف ہمارے ہاں اذان نہیں ہے، اس کی ہیئت بھی محفوظ ہے، جیسے دی گئی ہے اس طرح دی جائے گی. تو علماء دین کا یہ بھی ایک منصب ہے کہ وہ سنتوں کی حفاظت کرے. سنتیں دو قسم کی ہے، ایک وہ جس کو سب جانتے ہیں، جمعے سے پہلے چار رکعت، جمعے کے بعد چھ رکعت، زہر سے پہلے چار رکعت، زہر کے بعد دو رکعت، یہ سب جانتے ہیں، مغرب کے بعد دو رکعت، عشاء کے بعد دو رکعت، اشراق سنتیں، چاش سنت، اوابین سنت، تہجد سنت، قیام اللیل سنت، تحیت الوضو سنت، تحیت المسجد سنت، استخارے کی رکعت سنت. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی طرف تدبر اور تعمل کی ضرورت ہے. مثلا دائیں ہاتھ سے اچھے کاموں کا آغاز کرنا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا. آپ کو ویسے اندازہ نہیں ہوگا جب ایک بڑے آدمی کو آپ دیکھیں گے جو دین کے اندر بھی ہمارا رہنما معلوم ہوتا ہے، اور وہ تقریر کرتے ہوئے بائیں ہاتھ ہلائے گا جبکہ دائیں ہاتھ نہ ٹوٹا ہوا ہے اور نہ اس پہ کوئی ناسور ہے، شیطان کا دخل ہے. تو دائیں اور بائیں کا فرق کرنا پڑے گا. قرآن شریف میں اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں یہ جنت جائیں گے، اور جو اچھے کاموں کو بھی برے اور بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اس کو اصحاب الشمال کہتے ہیں، بد نصیب لوگ. ان باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت. بھائی جب ہم روانہ ہو ہی رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں آپ، تو دائیں پاؤں سے پہلے اس کو موقع دے دینا. انبیاء و اولیاء کا یہ طریقہ تھا. بھائی جب ہم چل ہی رہے ہیں تو اگر زبان پر کوئی ذکر ہو الحمدللہ الحمدللہ، تو کیا حرج ہوگا، اس میں فائدہ ہوگا، ذخیرہ بن جائے گا. اور جب ہم چڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھو، اور جب نیچے اترتے کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھو. تو ان دو سنتوں سے پتہ چلا کہ ہموار زمین پر الحمدللہ پڑھ لیا جائے، اللہ کا احسان ہے، نہ چڑھائی ہے نہ اترائی ہے، آرام و راحت ہے. خدا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بھائی کھانا تو سب کھاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ صفوں سے تعلق ہے، دین والوں سے رابطہ ہے، آپ دائیں ہاتھ، ہاتھ دھلے ہوئے ہو تو اچھا ہے، اگر پاک صاف ہے جس سے قرآن شریف پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے، اللہ کی نعمت و احسان مان لے کہ اللہ نے ہمیں رزق نصیب کیا، ہم کھا سکتے ہیں، کوئی عذر نہیں. کتنے لوگ ہیں جن پر پانی پینا تک بند ہے. وہ ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے اپنے ایک خادم سے ملنے گئے، اس کو کہا ٹھنڈا پانی پلاؤ. وہ ٹھنڈا پانی لے آیا تو انہوں نے کلی کی دو تین دفعہ پانی، انہوں نے کہا پیا نہیں. کہا کیسے پیوں گا، گردے کے طرح ہے، لا الہ الا اللہ، خدا معاف فرما، یہ گردے کہاں ہیں میرے، وہ تو نکلے ہوئے. اللہ کی نعمتوں کا احسان ماننا یہ بھی مومن مسلم کا فریضہ ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں خاص عبادت کا موقع و توفیق دی. اللہ اکبر. اور کتنی نعمتیں ملتی ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے سے میں شکرانے بڑھا دوں گا، اللہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر گیا، بادشاہ نے 100 روپے دیا، 100 روپے اس زمانے میں بہت زیادہ تھے، 1 روپے 2 روپے کی دودھ دینے والی بھینس ملتی تھی. تو اس نے کہا اس کا کیا کروں گا یار، تو اس نے کہا میں نے مسئلہ سنا ہے کہ جو اللہ کے نام پر دے وہ بہت خوش ہوتا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اس نے وہ بغیر کسی کو خیرات کر لی. بادشاہ کے پاس بھاگا بھاگا وزیر آیا, میں نے بادشاہ آپ کو کہا نہیں اس کو مت دو پاگل ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ بغیر کسی کو دے دیا. کہا بلاؤ اسے. کیوں بھائی؟ کہا ایک بادشاہ اور ہے جس کے سب بادشاہ محتاج ہیں, اس کے نام پر دینے سے وہ خوش ہوتا ہے. تو بادشاہ نے وزیر کو دیکھا اور کہا پاگل تو آپ اور ہم ہیں, یہ تو بڑا صحت مند آدمی ہے, اس کو اور دے دو. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے نقشے اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. تو دو طرح سنتیں ہیں. ایک سنت بہت آسان ہے جیسے داڑیاں رکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ جو بے داڑھی ہے ہمارے بھائی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن حیرت کریں گے آپ کہ باقاعدہ چہرے پر سنت داڑھی ہے سنت سے بھی آگے ہوتی اور سر ننگا ہوتا ہے. یہ حیرت کریں آپ, بہت افسوس کا مقام ہے. وہ جو کہتے ہیں نا وہ بزرگی کی اوباشی اور بدماشی, سفید داڑھی ہے مسجد آتا جاتا ہے اور سر پہ ٹوپی روا نہیں ہے. میں نے کہا یہ بزرگانہ بدماشی, یہ بزرگی کے عالم ہے فحاش اور عیاش. یاد رکھیے سنت کی طرح سر ڈھکنا بھی سنت ہے. ہمارے محدثین کہتے کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی سر پہ کوئی چھوٹا سا ٹوپی ہو علیحدہ, نماز والی نہیں کوئی اور ہو, رکھ کے اندر چلے جائے. اور بزرگان دین رات کو سوتے وقت بھی صافہ باندھ لیتے. اچھا ہے. علماء میں اختلاف ہے کہ کفن میں پگڑی ہونا چاہیے یا نہیں. تو یہ وجہ بیان کی ہے کہ جن کی زندگی بھر عادت رہی ہے ان کو باندھ لے تو اچھا ہے, نہ وہ توارت خانے بغیر سر ڈکے جاتے تھے, نہ کھانا کھاتے وقت بھی کہ سر پہ ٹوپی ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. وہ فقہ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر توازو اور عاجزی کی وجہ سے کوئی سر ننگ کرے تو ٹھیک ہے. یہی جواب مفتی نظام الدین نے جنگ کے اسلامی صفحے میں جمعے میں دیا تھا. میں خدمت میں حاضر ہوا, گیا ان کے پیچھے لاڑوں اور پس میں درد اسی لکھ لی. کتابوں میں لکھا ہے, میں نے کہا کتاب لایا ہوں شامی میدان سر. میں یہ آگے لکھا ہے کہ فتح عمل, ذرا اس کو سوچنا چاہیے. اور علامہ شامی اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف توازو معتبر ہی نہیں ہے. تو سر ڈھکنا یہ سنت ہے, توازو کا کمال اور تقوی کا کمال سنت ہے, اور سر ننگا کرنا یہ تو اوباش پن ہے, یہ تو صحیح لوگوں کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, خدا تعالیٰ انہیں شہید و سعید بنائے, درجات بلند و برتر فرمائے. اور فوراً دوسرا سوال انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے اس طرح لکھا تھا لیکن ایک کرم فرما کے توجہ دلانے سے میں نے مسئلہ دوبارہ دیکھا. ہرگز ہرگز ننگے سر کسی قسم کے خشوع خضوع تواضع کا نام نہیں. والحمدللہ علی حال. کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے آدمی طالب علم کو یہ موقع بھی دیتا ہے کہ وہ علماء دین کی خدمت میں بھی گزارش کر لے. ایک بڑے ادارے کا مفتی ہو کا مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلامی بینک ہم تو ناجائز کہتے ہیں, دارالعلوم والے جائز کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. مجھے بڑا دکھ ہوا, بہت سخت تکلیف. قدرت دیکھو کہ یہاں سالانہ وفاق کا امتحان مقرر ہوا اور اسی ادارے کے مفتی اعظم یہاں نگران اعلی مقرر ہوئے. مجھے ایک سفر پر جانا تھا, میں نے سفر کینسل کیا. میں نے کہا اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے, پوری دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. دو تین دن جب گزر گئے, 9 بجے کے قریب وفاق والوں کو امتحان سے کچھ آرام ملتا ہے, وہ وہاں کے اخبار دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ نام نہاد اسلامی بینک جس کے بعد بڑے شکار ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑی کتاب آپ کی ہے تحریر و فتویٰ. یہ آپ نے علاوہ جی بصیرت لکھا ہے؟ کہا بالکل میرا ایمان ہے. میں نے کہا وہ کون مفتی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم تو ناجائز کہتے ہیں اور وہ جائز کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ دلالت الگ دلالت نہیں ہے, گمراہی سمجھانا نہیں ہے لوگوں کو. کہنا یہ کہ اس مسئلے میں وہ گمراہ ہے, رائے راست سے ہٹے ہوئے, اور ان کے فتوے پر عمل کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ. یہ فتوے دے آپ. کہنے لگے آج کے بعد انشاءاللہ خیال رکھوں گا. بڑی غلطی ہو گئی, اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے, وہ بھی شہید ہوئے. یا خدا یا. اور وہاں دارالفتا نے الحمدللہ اس کے بعد کئی موقعوں پر عاجز اور فقیر سے مہم مسائل میں رابطہ کیا, اور اس عاجز اور فقیر نے صرف مسئلہ نہیں, سینکڑوں کتابوں کے جلدے اور صفحے کاغذ پر تیار لکھی ہوئی ایسی پیش کی, یہ دیکھ لیا. الحمدللہ یہ ہمارا فریض ہے, ہمارا کوئی احسان نہیں. احسان اس اللہ کا ہے جس نے اس 15ویں صدی میں ہم جیسے طالب علم عاجز اور فقیر کو استقامت علی الحق نصیب فرمایا ہے. ولہ الشکر والحمد. اب یہ جو یہ آپ کے مسئلے ہیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ قمیض کی بٹن پھٹی دائیں بائیں پہ ہو اس طرح, یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. آپ ابھی نماز ایسے پڑھیں گے, سنت اس طرح پڑھیں گے, آپ میں جرت نہیں ہے کہ یوں پڑھ لیں. آج تک نہیں پڑھی, بڑے گناہ کیے ہوں گے, یہ کام نہیں کیا ہوگا. لیکن قمیض آپ کی جو ہے وہ غیر مسلم ہے, وہ الٹا ہے. تو بعض ہمارے اہل علم, ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے سروں کے تاج ہے, وہ خفا ہو جاتے ہیں, یار تم لوگوں کو کیا سکھاتے ہو, تمہارے خلفاء ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا میں خود خلیفہ کسی کا نہیں ہوں, میرے کیا خلفاء ہے, میں تو عوامی طرز کا مولوی ہوں, کتاب جانتا ہوں, کتاب دان ہوں, طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہوں, وہ خوش ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. ان کتابوں کے پیش نظر مجھے معلوم ہے کہ اسلام میں کبھی بھی قمیض کی بٹن پٹی الٹی کی اجازت نہیں ہوئی ہے. یہ شیطان کا دخل ہے اور غلط طریقے سے ایک وقت سے روش چل پڑا ہے. اس روش کو پہلی مرتبہ یہاں سے لگام دیا گیا ہے. جن کو معلوم نہیں ہے, شکر ہے آج معلوم ہو گیا. ایک بڑے عالم آئے, کدھر ہے میرے نام, میں نے کہا یہ حاضر حاضر. ہاں یار تم نے کیا یہ مسئلے مشکل مسئلے نکال لو, کم از کم کتابوں کو تو دیکھ کے ہو. میں نے کہا بہت اچھا, آپ تشریف رکھے, کیا مسئلہ ہے, کیا یہ قمیض کیسی ہے؟ میں نے کہا غلط ہے, بالکل فحش غلط ہے. اچھا پہلے آپ کے خلفاء کہتے تھے شلوار غلط ہے, پانچے اوپر کرو. میں نے کہا خلفاء نے نہیں کہا, نبی مرسل نے کہا ہے کہ تین آدمیوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, ایک وہ جو سودا و سلف میں جھوٹی قسمیں کھائے, دوسرا وہ جو احسان جتلائے, اور تیسرا وہ مرد جو شلوار یا پاجامے یا دھوتی کو ٹخنوں سے نیچے رکھے. اچھا چلو وہ تو ہو گیا اسبال الازار, اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہ بھی یہی ہے کہ دایاں بایاں پر ہوگا, بایاں دایاں پر ہرگز نہیں ہوگا. آپ کے علاوہ کسی نے لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہے. میں نے ناظم صاحب کو کہا یہ دایا اول لے آؤ. وہ دایا اول لے آئے تو مجھ سے پوچھا کون سی جگہ, میں نے کہا فصل فی تکفین نکالے. تو صاحب دایا نے لکھا ہے کہ کفناتے ہوئے پہلے بایاں کپڑا لپیٹے, لیفوق علیہ الیمنا, تاکہ دایا اوپر آئے. تو وہ کہتے ارے یار یہ تو مردے کے لیے ہے. میں نے کہا آگے سن لو, آپ کی طرح ٹٹو باز نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کما کان یلبسہ وہو کان فی الحیاۃ, زندگی میں مومن مسلم ایسا پہنتے تھے, آپ ہدایت کی نظر میں مومن مسلم ہی نہیں ہے, الٹا پہنا ہوا ہے, اس پہ جو ہے نا مناظرے کر رہا ہے. دم دم اچھی نورزی ہو گور اچھا معیار تھا, لا سچائی خامار تھا. میں نے کہا ہدایت 6ویں صدی ہجری کا فقی و محدث ہے, اب آ جاؤ ذرا 1052 میں شیخ عبدالحق مرے, اس کی یہ کتاب دیکھو, کشف المحجوب فی لباس المحبوب. اس میں حضرت درخواست کرتے ہیں کہ علماء اور مسلمان یہ قمیض کا کنارہ صحیح کر لے اور دائیں بائیں میں نے دیکھ لی, درد و غم دیکھ. تو 12ویں صدی تک تقریباً مسئلہ صحیح آیا ہے, اس کے بعد گڑبڑ شڑبڑ شروع ہو گئی. اس کو تو حدیث میں آیا فتوبہ للغرباء, ایسے عجائب بیان کرنے والوں کے لیے مبارکبادی ہے. الذین یصلحون ما افسدوا من الدین, لوگوں نے دین میں جو فساد مچایا ہو اس کی اطلاع دینا ہے. دایات کے بعد جو ہے نا بیان شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تسبیحات کی گنتی صرف دائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ کا کوئی کام ہی نہیں. ہاں اگر دائیں ہاتھ کو کوئی عرض ہے مرض ہے, اور کتنی کتابیں سامنے بورڈ بھرے ہوئے اور کس قدر بہترین پمفلٹ شائع ہوا تاکہ لوگ اپنے علماء کو اور دوستوں کو بھی دکھا سکے آسانی سے. تو سنتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو پردہ خفا میں, اور وہ کہتے علم راستے میں بیٹھا ہوا تھا رو رہا تھا, کسی نے پوچھا کیوں, کہا عالموں نے چھرے مارے اور یہ زخم کبھی صحیح نہیں ہوں گے. یہ چھرے مارنے ہیں نا, نہ ماننا ہے اور نہ عمل کرنا ہے, اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی خراب بتانا ہے. علم راستے میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا, عالموں نے چھرے مارے. اور کیا چھرے مار رہے, یہ چھرے مار رہے ہیں آپ, کہ آپ اپنی قمیض پر قادر نہیں, اپنے واسکٹ پر قادر نہیں, اپنے شیروانی اور آبا, کوئی ایک چیز یہ بھی معتبر نہیں کہ یہ پرانی ہے. پرانا شراب پینا بھی غلط ہے, وہ اب پیو گے تو بھی حرام ہے. پرانا زنا بھی حرام ہے اور آج کا زنا بھی حرام ہے. یہ کیا بات ہوئی پرانی قمیض سے, پھر تو کہو یہ پرانا بت ہے, ہمارے باپ دادے نے پوجا ہے, اس لیے نماز کے وقت اس کو آگے رکھتا ہو. تف ہو چرخ گردو تف ہو, بس یوں کہے کہ معلوم نہیں تھا بے شک, کیونکہ مسائل سب ایک جیسے معلوم ہونا آسان نہیں. اللہ اکبر و کبیر, ایسے بہت سارے مسائل ہیں, ہم خود پریشان ہیں. مثلا یہ اگرچہ عوامی مجلس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال عوام مسلمان ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں, پیغمبر مصطفیٰ و مجتبیٰ پر محکم ایمان رکھتے, اور ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق بنائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے شروع میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے جب گھر تشریف لے جاتے, عموماً آپ کا معمول تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے. احناف کہتے ہیں کہ یہ 4-4 ہی افضل ہے, اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, 2-2 ہو تب بھی 8 ہی پورا کر لے. اس کو قیام اللیل کہتے ہیں, قبل ان ینام, سونے سے پہلے. اور جب سو جائے اور آخری حصے میں اٹھے تو پھر 12 رکعت ہے, وہ بالاتفاق 2-2 ہے. بخاری میں 20 حدیثیں ہیں, فَصَلَّا رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ أَوْتَرَا, 6 دفعہ 2-2 رکعت اخیر میں جا کے وتر پڑھ دے دے. وتروں کے بعد آپ نے کبھی بھی نفل نہیں پڑھے, اور نہ پسندیدہ ہے, بلکہ ایک قسم کا منع فرمایا آپ نے. کتابوں میں پہلے حصے کو کہتے ہیں قیام اللیل, اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں تہجد. حجود کے معنی ہے ترک النوم, حج ادا کے معنی قاما بعدما ناما, تفسیر روح المانی میں ہے. سونے سے اٹھا اور نماز پڑھی. وہ بڑی گراں نماز ہے لیکن بڑی لذیذ نماز ہے. اللہ نے اس کا نام لے کے کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے یہ ہے تو نفل, لیکن آسان يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اس کی وجہ سے مقام محمود دے گا اور امت کو مقام محمود پر پیغمبر کی شفاعت نصیب کرے گا. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق. اپنے شہر اوقات کے احوال درست اور بہترین بنانے کے لیے بھی تہجد اکسیر ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوق. اور حق و باطل پر غلبے کے لیے بھی صرف اسلحہ و اوزار نہیں, راتوں کا قیام اور شب بیداری اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے خیر و عافیت فتح مبین مانگنا, یہ بھی مومن کا طریقہ ہے مدد الہی حصول حاصل کرنے کا ہے. تو شروع کے حصے میں 8 رکعت اور آخر حصے میں 12 رکعت. ہر نماز کے آخر میں تاج وتر ہے. وتر پڑھنے کے بعد الگ تحقیق رات کے نوافل ختم ہو جاتے ہیں, اس کی حیثیت نہیں رہتی. اس پر محدثین و فقہاء کا اجماع ہے. انتہائی پختہ مسئلہ ہے لیکن دوستوں کی وجہ سے کمزور ہوا ہے. عزت اور عناد پر اتر آئے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس, خالی ہاتھ ہے بالکل. آج سے 20-30 سال پہلے احسان الوتر شایا ہے, آج تک کسی نے 2 سطر اس کے خلاف نہیں لکھے. لکھ ہی نہیں سکتے, مجال نہیں. اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہے اور وتر پڑھنے کے بعد نفل نہ پڑھنا بہتر ہے. اور وتر پڑھنے کے بعد جو نفل پڑھے جائیں گے اس کا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ ثواب سنت سے ملتا ہے, خلاف سنت کا ثواب نہیں ہوتا ہے. آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے تو ثواب ہے, الٹے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے تو مجرم ہے, نبی کی آمدن مخالفت کر رہا ہے. آپ ثواب کیوں ملے گا؟ خیر وہ مسئلہ تو ایسا پہلے بیان ہوا ہے بارہا, آج وہ بیان نہیں کرنا ہے. یہ جو 8 رکعت قیام اللیل ہے اور یہ 12 رکعت تہجد ہے, یہ اولیاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں قائم دائم رکھے, ان کا زندگی کا ایک روح عمل ہے. کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام نہ کرے. خواجگاں سلطان الہند اور ولی الہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی ہے دلیل الطالب, اور اس میں تمام نوافل کے انداز جمع کیے. لکھا ہے کہ اولیاء و اصفیاء کے لیے بہت ضروری ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بستر پر جانے سے پہلے 8 رکعت پڑھ لیں. بخاری شریف میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ یہ جو 8 رکعت ہیں نا, فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, پوچھو نہیں کتنی بڑی نماز تھی پیغمبر کی اور کتنی طویل و عریض تھی اور کیسے خوبصورت تھی. اللہ, ہمیشہ ہم نے 2-2 رکعت یہ بھی پڑھی ہے اس ریسٹ ہاؤس میں جب ہم کراچی آؤٹ تھے 1984 میں. استاذ المحدثین اور شیخ الفقہاء والمفتیین فخر مفخر علماء دیوبند حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے رحمہ اللہ. حضرت نے کہا تم 2-2 پڑھتے ہو, ہم تو 4 ہی پڑھتے, 4 4. اچھا جی, مجھے یاد تھا کہ حنفی مذہب یہی ہے 4 4 کا. ان دنوں میں میں نے یہ قیام اللیل بھی 4 4 پڑھی. یقین کر لے کہ اس کا نور اور سرور زیادہ محسوس ہوا, والحمد لله على هذا. اس کے بعد جو رات کے آخری حصے میں آدمی اٹھتا ہے اور دو 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 چھ مرتبہ دو دو آخر میں وتر, یہ تعجد ہے. اس کے متعلق ام المومنین کی ایک روایت مل رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے حضرت سے پوچھا, حضرت فاتحہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ میں کبھی کبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ کچھ نمازیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, کچھ چٹک نمازیں بھی ہوتی ہیں. احوال کو دیکھ کے امام اس لیے عالم ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ یہ بارہ رکعت تہجد کی حضرت قدر اجلت سے پڑھتے تھے, وہ آخری حصہ ہے تاکہ وقت صباح داخل ہونے سے پہلے پہلے معاملہ ہو جائے. کبھی آپ نے کسی کو اجازت بھی دی ہے کہ ایک ہی پڑھا کرے؟ سنن دارقطنی میں ہے کہ ایک جماعت تھی روعات کی, بیڑ بکریاں چرانے والوں کی, انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ہم تو سارا دن جنگلوں میں بیڑ بکریاں گھاس کے پیچھے لے چلتے, رات کو آ کے حضرت عشاء پڑھ لیتے, پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, صبح ہو جاتی. آپ نے کہا رات کو سوتے وقت کچھ نوافل اس نیت سے پڑھے. علماء کہتے فتاوی شام میں ابن عابدین نے لکھا ہے کہ معذورین کو, مستعجلین کو اور مشغولین کو اجازت ہے کہ وہ اکتفا بعہد الامرین کر لے, قیام اللیل پڑھ لے یا اخیر میں اٹھ کے تہجد پڑھ لے. ان کے لیے دونوں کا اہتمام ضروری نہیں ہے, دونوں کا اہتمام نہایت اہتمام والوں کے لیے. والحمد للہ علی ہذا. مسئلہ میں نے آپ کو یہ بیان کرنا تھا کہ بہت سارے مسئلے ہیں جن میں ہمیں بھی طلب جاری ہے سمجھنے کی. جو ہمیں معلوم ہو گئے وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی بٹن پٹیاں قمیصوں کی صحیح کر لو, اور ایک دفعہ جب صحیح قمیص پہن لی تو پھر مرتے دم تک غلط نہ پہنو. اس کو ایمان و استقامت کہتے ہیں, صبح کچھ اور شام کو کچھ, یہ ایمان و اسلام نہیں ہے, یہ تو بازاری پن ہے. سن لو مسئلہ ایک دفعہ, سمجھ لو, اور لحد میں وہ تمہیں کام آئے گا, لحد تک ساتھ لے جانا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. مسئلہ اس کو نہیں کہتے کہ آج چاچا کی وجہ سے آج مامے کی وجہ سے, چاچا اور مامے کا دین نہیں ہے ہمیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اور جس پر جو قربانیاں ہوئی, 10 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ میں چھوٹی بڑی ادھوری پوری 75 کے قریب ابن عبدالبر نے شرح معطا میں لکھا ہے کہ لڑائیاں لڑی گئی 10 سال میں, 75 لڑائیاں. یہ کس کے لیے تھی؟ یہ جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا, یہ کسی عہدے اور مرتبے کا نام و نمود نہ تھی, یہ اس حق پر پیغمبر ڈٹے ہوئے تھے کہ تمہارے بت, تمہارے جاہلانہ رسم, شرک سارا غلط ہے. اورنگزیب عالمگیر نے 56 سال برما اور رنگون سے کاشغر و غزنی تک حکومت کیے, اور اس میں تقریباً 28,000 لڑائیاں لڑی گئی. تو کسی نے ایسا کلام کیا, لوگ تو زبان سے بے تکے ہوتے ہیں, کہ آپ کی لڑائیاں, آپ نے کہا ہاں اس طرح بات نہ کرے, تا قیامت کوئی نبی اور صحابہ سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا, وہ بہت مشکل لڑائی ہے. اللہ, یہ ایمان تھا اورنگزیب کا, اس لیے کسی لڑائی میں شکست نہیں ہوئی. جہاں اٹھے ہیں اللہ نے فتح اور اس کی عزت نصیب فرمائی. یہ جو 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے, تو دل چاہتا ہے نا کہ پتہ چلے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرات کرتے تھے. کچھ پتہ نہیں چلا. بڑے بڑے اولیاء جو اپنے خیال میں قطب و غوث بنے ہوئے ہیں, جب میں نے دریافت کیا ہے تو رنگ بدلا ہے. یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ نفل موزے اور نفل نماز کے اندر ہر طرح سورت پڑھنا جائز ہے. بڑی بڑی پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہے, چھوٹی پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی. سوال یہ کہ اشراق میں ہمیں معلوم ہے کہ کافرون اور اخلاص سنت ہے, اور کبھی زلزال و اذا جاء نصر اللہ بھی سنت ہے. ہمیں چاش کی نماز کا پتہ ہے کہ چار رکعت ہو تو پہلی میں والشمس, دوسری میں واللیل, تیسری میں والدہا, چوتھی میں الم نشرح. ہمیں مغرب کی دو رکعت, مغرب زہر کی دو رکعت, ساری قراءت معلوم ہے. ایک بات یاد رہے, بعض ائمہ مغرب کے فرضوں میں کافرون و اخلاص پڑھتے ہیں, یہ بے خبری ہے اور جہالت ہے. یہ قراءت سنت کی ہے, یہ فرضوں کی نہیں ہے. فرضوں کے اندر قل یا ایہا الکافرون کے بعد اذا جاء نصر اللہ کا حق ہے. مثال اس کی بہت افسوسناک ہے لیکن دینا نہیں چاہیے کہ لوگ بیٹھے ہیں باعزت لوگ ہیں, خفا نہ ہو جائے, یہ بے وقوفی کی بات ہے. مغرب کی نماز فرض میں کافرون کے بعد اذا جاء نصر اللہ ہے, اور سورت نصر کے بعد سورت لہب ہے, اور سورت لہب کے بعد سورت اخلاص ہے. بغیر کسی وجہ کے ترتیب نہیں ساقط کرنا ہے. اور کافرون و اخلاص یہ سنت مغرب کی قرات ہے, یہ سنت ظہر کی قرات ہے, یہ سنت فجر کی قرات ہے. اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی, اسی سے تو نقصان ہو رہا ہے کہ مراتب کا فرق فراموش کیا جا رہا ہے. اب یہ کہ کسی امام نے مغرب کے فرضوں میں عموماً یہی کرتے ہیں, ان کا تو کام یہی جہالت ہے. انہوں نے کون سا کتاب ممبر سے نافذ کرنا ہے, میں عراب سے بس پڑھ لی کتابیں بوری میں ڈال کے رکھ لی کہیں. اگر کتاب کو دیکھ کر کے مسائل بیان ہوتے تو پھر احسن العلوم اور دوسری جگہوں کا کوئی فرق نہیں تھا, وہ اس سے بڑھ کر عزت و شرف والے ہیں. انہوں نے یہی کیا ہے کہ مواعظ فلاں ہو, ملفوظات فلاں ہو, اکو و بکو و سندر بکو, اسی سے ساری زندگی تباہ و برباد کر لی. اب وہ دین جو صاف ستھرا آیا تھا, جس میں قرآن متن ہے اور احادیث شرع ہے اور فقہ اس کا تناظر تعامل ہے, اس کو ایک طرف رکھا ہوا ہے. بس کیڑوں کے لیے اور گرد و غبار کے لیے وہ پڑی ہوئی کتاب ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توجہات صالحہ نصیب فرمائے. تو ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جن میں انسان تگ و دو کرتا ہے, اور اسی کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ اور ایشیا کے خطیب جو امیر شریعت بھی تھے اور امیر البیان بھی, حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, وہ تقریر کے اخیر میں کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ بروز محشر اللہ میرا حشر طلباء دین کے ساتھ کر لے, ایک طالب علم کا حشر ہو. اور میں یہ ان کا بیڑا پار ہے, اور میں شاہ خدا تعالیٰ کے دین کے سیکھنے میں, سمجھنے میں, فہم کرنے میں ڈوبے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی اس عمر میں اور اس کے بعد بھی جو عمر میں, وہ ایک ہی طلب ہے کہ یہ طلب صادق اور اس کی تڑپ اور صداقت اور امانت ہمیشہ قائم دائم رہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب. آپ کو مجھ سے بھی ذرا جلدی ہے, تو جائے گا کب یہاں سے؟ جو حضرات آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے, نہ ان کے آگے گزرے اور نہ چاہ کے بیٹھے. آواز مسجد میں ہر جگہ پہنچتی ہے. سورہ یاسین سات مبینوں کے حساب سے پڑھنے کی وظیفہ کی اجازت ہے. شروع میں بھی ایک دفعہ دعا مانگے تفصیل سے, سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے درود ابراہیمی اور پھر دعا مانگے. یہ دعا لکھی ہوئی ہو آپ کے پاس تو بہت اچھا ہے کہ الفاظ دعا نہ بدلے. پھر ہر مبین پر پہنچ کے دو طریقے, ایک تو یہ کہ پھر نئے سرے سے پڑھے اور دوسرے مبین پر پھر نئے سرے سے پڑھے اور تیسرے چوتھے, اس طرح اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے لیکن کام ہوتا ہے. اور دوسرا آسان طریقہ ہے کہ ہر مبین پر رکے اور وہی دعا مانگے جو آپ نے لکھی ہو یا یاد کی ہے اور پھر آگے بڑھے. اس طرح آخری صورت میں بھی دعا کر لیں گے تو کل 9 مرتبہ دعا ایک ہی مجلس میں ہو جائے گی اور انشاءاللہ قبول ہوگی. انگوٹی یا گھڑی آل سنت والجماعت کا شعار لکھا ہے کہ فتاوی قاضی خان کتاب الحضر والے باہب ہے اور باہر شرح کنز کتاب الحضر والے باہب ہے کہ یہ بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے. دائیں ہاتھ میں فتاوی شام میں ہے قیل انہا من دیدن الروافض, دائیں ہاتھ میں پہننا یہ روافض کی علامت ہے. یہ عاشیہ جو مولانا اشرف علی کا نہیں ہے, یہ قاری امین الدین کا ہے. حرف دعاد ہے, زواد رہنے دو. زواد کلمتن مستوحشا و کلمتن مستحجنا, برا کلمہ ہے, گندا. عرب جانتے نہیں ہیں تو آپ ان کو ایک نیا قرآن پیش کر رہا ہے. حدیث میں اقرا القرآن علی لہون لرب مشکات فضائل قرآن, تو عرب یا تو مکہ و مدینہ کے ائمہ ہیں وہ دعاد پڑھتے, یا مصر کے قرآن ہے وہ دعا دیے. تو زواد صرف پانی پتی یا دودھ پتی والوں کے لیے رہ گیا. حدود عرب میں رہنے والوں کو حج یا عمرے کے احرام باندھنے کے لیے میقاتوں پر جانا پڑے گا یا اپنے نہیں وہیں سے باندھیں گے؟ ان کے لیے میقات نہیں ہے, داخلی میقات کہلاتے ہیں. داخلی میقات وہیں سے احرام باندھتے ہیں. فمن دخل المیقات فصار من اہل مکہ و اہل مکہ یحرمون من مکہ. ایک شخص کتنے ماہ پہلے عمرہ کر چکا ہو, بس اشور حج میں نہ کیا ہو, شوال زیقات ذلحجہ میں, اس سے پہلے رمضان میں کر چکا ہے شعبان میں, اس کا حساب نہیں, وہ معاف ہے. لیکن جس نے شوال میں یا زیقات میں عمرہ کیا ہے وہ نہ حج افراد کر سکتا ہے اور نہ حج قران, اس کے لیے حج تمتو متعین ہے. کیا حج قران والے؟ جی ہاں, حنفیہ کے ہاں قارن دو قربانیاں کرے گا. مردے کے کفن کے کل کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 کپڑے سنت ہے, ضرورت کے لیے تو ایک بھی کافی ہے, خاتون کے لیے 5 ہے. آپ کے خیال میں حاملہ عورت کو حفاظتی انجیکشن لگوانا چاہیے؟ لگوانا چاہیے. میرے خیال میں نہیں, یہی مسئلہ ہے کہ جس سے اس کی حفاظت یقینی ہو وہ کام شریعت کے مطابق ہو جائز ہے. بہت دعائیں دی, اللہ جزائے خیر دے. قربانی کے پورے ایک جانور میں عقیقہ کر سکتے؟ جی ہاں, فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے قربانی کے ساتھ عقیقہ یا ولیمہ دونوں جائز ہے. لأنهما قربا, وہ بھی ثواب اور عبادت ہے. مجھے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف پڑھ کر دم کرنے کی اجازت ہے. نیٹ پر مشہور ہے کہ مولانا کے متعلق, ہاں یہ ٹھیک ہے, سیاست مشکل کام ہے بابا. یہ تو ہے معلوم ہے کہ محراب سے بائیں جانب اذان دینا سنت ہے, لیکن معلوم یہ کرنا ہے کہ کہاں اگر امام کی اقتداء میں سے ایک مقتدی ہو تو وہ مقتدی اقامت کس جانب سے کہے؟ جہاں مقتدی کھڑا ہوگا دائیں طرف وہی سے کرے گا, اور کیا کرے گا؟ اقامت کہنے کے لیے کہ آسمان پہ جائے گا کیا؟ جو اس کے کھڑے ہونے کی سنت جگہ وہی سے اقامت کہے. شلوار کتنا رکھنا چاہیے؟ اتنا رکھے کہ اٹھانا مشکل ہو جائے. سندھیا نو پرتوگو تھوڑا چھ گولم پہ کباب آؤ. امامہ سنت بہتر یہ ہے کہ سات ذرا ہو, یہ ذرا ہے, یہ سات ذرا ہو, لیکن تزید و تنقص امام ابو یوسف سے منقول ہے, گٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے. فقہا نے لکھا ہے قاضی کی بڑی ہو, قاضی القضات کی بڑی ہو, مفتی اعظم کی بڑی ہو. چھرے والے بندوق سے, ہر مطلق بندوق سے, تمانچے سے, ہر چیز سے شکار جائز ہے. شکار میں بندوق کی تفصیل لایعنی اور فضول بات ہے, فقہ سے سراسر خلاف ہے. جمعہ کی نماز کے بعد سنت ہے, چھ رکعت ہے, چار اور دو. مشکات کتاب الصلاۃ میں جو روایت ہے کافرون و اخلاص, تو وہ سنتوں کی قرات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے قربانی ہوا کرتا تھا. قرآن کریم میں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی رائج ہے. کیا قیامت کے دن کفار مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے ہم تک کلمہ نہیں پہنچا؟ یہ غلط بات ہے, یہ تبلیغ ہو کہ جاہلانہ پراپیگنڈے ہے, یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے. یہ قدریہ جبریہ کا مذہب ہے. کیا شادی شدہ مرد کے لیے جائز ہے کہ ہر شب جمعہ مدنی مسجد میں گزارے؟ شادی شدہ مرد اس سے ایک رات پہلے بیوی سے لپٹ جائے نا, شب جمعہ ہی ضروری ہے اس کام کے لیے کیا؟ ہاں, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. مدنی مسجد میں رات گزارنا یا اللہ کے نیک بندوں کے ہاں بڑی عبادت ہے اور اچھی بات ہے, اس سے مشق بڑھتی ہے, دین سے محبت پیدا ہوتی ہے. صرف مدنی مسجد ہے, یہاں لوگ آ کے رات گزارتے ہیں, ہمارے احباب اور دوست کبھی کبھی یہی قیام کر لیتے. فیصل نام رکھنا جائز ہے. بہت دعائیں دیے. بمبئی سے محمد فاروق, عمرہ تفسیریہ کے آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں آپ سے ملاقات ہوئی. 25 رمضان کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا, اللہ مبارک کرے. آپ سے اس کی جسمانی روحانی صحت و عافیت کی دعا, انشاءاللہ دعائیں حاضر خدمت. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیت. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے, مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے, جو کسی بھی الجھن میں ہے اللہ ان کی مدد فرمائے, دعائیں قبول فرمائے, عبادات و طاعات کی خوب توفیق عطا فرمائے, اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, جو حجاج گئے ہیں اور جو جانے والے ہیں اللہ امن و امان, خوشی, حفاظت, توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے بھی چپے چپے کی حفاظت فرمائے, چاروں صوبوں میں امن, حفاظت قائمہ, دائمہ, مستمرہ, ہمیشہ کے لیے یقینی بنائے. دینی مدارس, مساجد, علماء, طلباء, ان کے معاونین, مخسنین, سب کی اللہ تعالیٰ مدد و نصرت, حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.